أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو بھی توڑ دیتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. یہی لوگ ہیں، ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے بہت ہی برا گھر ہے. اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے فراغت سے روزی دیتا ہے، اور اندازے کے ساتھ روزی دیتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے روزی دیتا ہے فراغت کے ساتھ، یا تنگ کر دیتا ہے جس کو چاہے. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی پر یہ لوگ پھلے ہوئے ہیں، اترائے ہوئے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ، دنیا کی زندگی آخرت میں نہیں ہے مگر بے حقیقت. تھوڑا سا سامان. پارہ نمبر 13 سورۃ الرعد کی آیت نمبر 25 اور 26 پڑھی، اگلے باب میں اگلی آیتوں میں آپ نے پڑھ لیا. جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائیہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. آج کی ان آیت میں اللہ تبارک و تعالی دوسری پارٹی کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں. اب یہ اللہ کے وعدوں میں سب کچھ آ گیا. اس میں عہد ازل سے لے کر سارا عہد اس میں داخل ہے، جتنے بھی وعدے ہیں اس میں داخل ہے. توحید کو ماننا، ایک اللہ کو ماننا اس وعدے میں داخل ہے. امر بالمعروف اس میں داخل ہے، نہیں عن المنکر اس میں داخل ہے. اللہ کی اطاعت کرنا، جن جن عبادتوں کا کرنے کا حکم دیا اس پر عمل کرنا داخل ہے. اس لیے اللہ پاک نے وہاں کہا قرآن کریم میں 25 پارے میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے یوں کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گیا، ان کے لیے آگے اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا، موت کے وقت فرشتے ان پر اترتے ہیں اور کہتے ہیں فکر نہ کرو، خوف نہ کرو، ولا تحزنوا غم نہ کرو، do not grieve. وابشروا بالجنہ، تمہیں جنت کی بشارت ہے جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا ہے. پھر آگے اللہ کہہ رہے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے ولی ہیں دنیا میں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی اللہ مددگار ہے. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اب تمہارا جو دل چاہے کھانے پینے رہنے کا وہ تم بھی کھاؤ پیو. ولکم فیہا ما تدعون، اور پلس اللہ پاک نے جو تمہیں وعدہ کیا تھا وہ بھی ہے، آپ کے دل کی چاہت کے مطابق بھی ہے اور پھر اللہ کی پرومس بھی ہے. نزلم من غفور رحیم، آج یہ دسترخوان ہے تمہارے لیے غفور الرحیم کی طرف سے. لیکن آگے جو ہے آیت ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، تین کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، جو اللہ کے طرف لوگوں کو دعوت دے. دعوت میں دونوں داخل ہے، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینا، برائی سے روکنا، دونوں اس میں داخل ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ نمبر ایک، وعمل صالحا نمبر دو، خود نیک عمل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھ کے عبادت کرے، ذکر اللہ کرے، قرآن تلاوت، تقوی والی زندگی خود بھی گزارے. وقال اننی من المسلمین، اور اپنا اسلام یعنی توحید کو بھی ظاہر کرے کہ میں مومن ہوں پکا. معلوم ہوتا ایمان، اس کے ساتھ اعمال صالحہ، اور اس کے ساتھ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، تینوں باتیں ہیں جس پر اللہ پاک نے یہ وعدہ فرمایا. اب جو لوگ اس میں سارا عہد داخل ہو جاتا ہے، مومن ہوتا ہے، وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے منافق ہوتا اذا عہد غدر، جب وعدہ کرتا ہے تو دھوکہ دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، وعدے کے خلاف کرتا ہے. اس لیے اوپر جو ہے ان لوگوں کا ذکر تھا جو وعدے کا پورا کرنے والے، اب وہ وعدہ سارا اس میں داخل ہے. جب سے یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹ سے نکالا گیا اور انہیں پوچھا گیا، وہ وعدہ بھی داخل ہے اس میں، اور وہ وعدہ جو ماں کے پیٹ میں کیا گیا، اور وہ وعدہ جب دنیا میں آتے ہوئے اس کے کان میں کہا گیا، تکبیر اور اذان دونوں اس کو کہا، وہ سارے وعدے ہیں. اب یہ پھر پوری زندگی گزارتا ہے قرآن اور حدیث نبی علیہ السلام کی زندگی کے مطابق، تو کہا جائے گا اس نے وعدے کو پورا کیا ہے، ورنہ پھر نہیں. جو نہیں ہے ان کو یاد بیان کر رہے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کیا کہہ رہے ہیں، اور جن کے ساتھ اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو یہ لوگ توڑ دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے مَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرَنَا يَشْرَفْ كَبِيرَنَا وَلَمْ يُعَذِّبْ عُلَمَاءَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، جو چھوٹوں پر شفقت نہ کریں، بڑوں کا اکرام نہ کریں، بڑوں کی خدمت نہ کریں، بڑوں کا حق ادا نہ کریں، اور علماء کرام کی عزت نہ کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے میں سے نہیں ہے. معلوم ہوتا یہ بھی ایک حدود ہے اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں، آپس میں، فیملی میں، معاشرت میں چور کا رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے. وَيَقْطَعُونَ میں یہ بھی داخل ہے کہ ایمان کو لاتا ہے لیکن اعمال صالحہ نہیں کرتا ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے. اللہ نے جس کا حکم دیا اس کو توڑ دیتا ہے. اس میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو ایمان لاتا ہے، سارے نبیوں پر ایمان نہیں لاتا، وہ بھی اس میں داخل ہے. مفسرین فرماتے ہیں یہ بھی داخل ہے کہ بعض نبیوں پر ایمان لاتا ہے، بعض پر نہیں لاتا، جیسا کہ یہود و نصارہ کا کہنا ہے وَنُؤْمِنُ بِبَعْدٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْدٍ، بعض پر ایمان لاتے ہیں، بعض کا انکار کر دیتے ہیں، اپنے نبی کو مانتے ہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں. حالانکہ قرآن کریم میں صحابہ کرام کا یہ دستور رہا، انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد منهم. ان نبیوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے ہیں. نبی کی نبوت پر ہمارا ایمان ہے, ایمان ہے کہ وہ نبی بن کر آئے ہیں, لیکن ان کی شریعت پر فالو کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. شریعت تو صرف نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام میرے زمانے میں آ جائیں اور محمد زندہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام پر ضروری ہے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے. انبیاء کے لیے بھی یہ حکم ہے, تو ہم کون ہیں؟ اس لیے نبوت کے اعتبار سے ہمارا ایمان ہے. ہاں وہ لوگ ایک کو مانتے ایک کو نہیں مانتے, جیسے یہود و نصارہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے, نصارہ اور یہود لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. اب یہ دونوں مل کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, لیکن صحابہ اور امت محمدیہ سارے نبی کو مانتے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, یہ ہمارا ایمان ہے. کتاب کے حساب سے بھی ایمان تو لاتے ہیں. ان کا ایمان تھا کہ ایک اللہ ہے, بعد میں ان کے اندر فرق ہو گئے کہ وہ عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے لگے. ورنہ اصلی جو تھے یہود, اصلی جو نصارہ ہے, وہ لوگ تو اللہ کو مانتے تھے, تو ان کا ایمان تو اللہ پر ہے. بعد میں چل کر انہوں نے یوں کہا کہ ہم ہماری کتاب کو مانتے ہیں لیکن قرآن کو نہیں مانتے جو نبی علیہ السلام پر نازل. یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, خصوصاً آپس میں رشتہ داری کو توڑنا, یہ بھی اس میں داخل ہے. اور آگے تیسری بات, اللہ کو یہ تینوں چیزیں دیکھو اس پر کتنی بڑی لعنت ہے. فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, ایک تو اللہ کے عہد کو پورا نہیں کرتے جو میں نے سمجھایا آپ کو, نمبر دو آپس میں رشتہ داری کو توڑ دیتے ہیں, نمبر تین وَيُبْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. یہ فساد فِي الْأَرْضِ سے کیا مراد ہے؟ امام بیضاوی جو شافعی المسلک ہے, 500 صدی یعنی 5ویں ہجری میں حضرت کا انتقال ہو رہا ہے, حضرت کی تفسیر تفسیر بیضاوی شافعی المسلک ہے, امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پیروکار ہے, لیکن ان کی تفسیر اتنی جامع مختصر ہے کہ ہر دارالعلوم میں پڑھائی جاتی ہے. حضرت کی تفسیر تفسیر بیضاوی, یہ سارے عالم اس کو پڑھتے ہیں. دارالعلوم میں آخری سال میں ہمارے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں پڑھائی جاتی ہے تفسیر بیضاوی. امام بیضاوی رحمہم اللہ اپنی تفسیر میں فساد فی الارض کا معنی بیان فرماتے ہیں, اعتدال سے نکل جانا. اعتدال سے جب بندہ نکل جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے فساد فی الارض. اب اس میں ساری چیزیں ہیں, کفر بھی داخل ہے. یہ فساد فی الارض ایسا لفظ ہے اس میں سب کچھ داخل ہے. اس میں کفر بھی داخل ہے, اس میں شرک بھی داخل ہے, اس کے اندر میں منافقت نفاق بھی داخل ہے, اس میں قتل و غارت گیری بھی داخل ہے, اس کے اندر میں حق کے خلاف بات کرنا بھی داخل ہے, اس کے اندر میں بدعات بھی داخل ہے. یہ ساری چیزیں فساد فی الارض میں داخل ہے. اس لیے فساد فی الارض کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں واللہ لا يحب المفسدین, اللہ دنیا میں فساد کرنے والوں کو, چاہے وہ کفر پھیلانے والا ہو, چاہے وہ شرک پھیلانے والا ہو, چاہے وہ نفاق پھیلانے والا ہو, چاہے وہ قتل غاری, چاہے وہ چوری ڈکیتی زنا اس کو پھیلانے والا ہو, یا اس طریقے سے بدعات کو پھیلانے والا ہو, یہ سب کے سب اس میں داخل ہے. اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ محبت نہیں رکھتا ہے. اور قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ جو آدمی اللہ کے عہد کو توڑنے والے ہیں اور آپس میں رشتے ناطے کو توڑنے والے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے ہیں, چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے, علماء کا احترام نہیں کرتے, بڑوں کا اکرام نہیں کرتے, اور ساتھ ساتھ میں زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, ان سب کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں اولئک لہم اللعنہ, اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار, ان پر اللہ کی لعنت ہے, ان تمام کے لیے لعنت ہے. لعنت کے معنی ہے بعد عن الرحمہ, اللہ کی رحمت سے یہ لوگ دور ہیں۔ بلکہ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی لعنت آخرت میں بھی لعنت، وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا کی زندگی میں بھی ان پر اللہ کا خس، اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اور پھر آخرت میں تو ہے ہی، جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو سوائے جہنم کے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ جس کی طرف اللہ کہہ رہے ہیں وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے برا گھر ہے، یعنی جہنم ہے، جہنم ہی برا گھر ہے۔ اوپر کی آیتوں میں اللہ نے کیا کہا، فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، جو آپس میں رشتے ناطے کو جوڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اللہ کے عہد کو پورا کرتا ہے، نماز کو پڑھتا ہے، اللہ کے راستے میں سرم و علانیہ کوائٹلی اوپنلی اسپینڈ کرتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہی ان کے لیے فنعم عقبی الدار ہے، بہت اچھا گھر ہے۔ اور وہ کون سا گھر ہے جس کا ذکر بھی اللہ نے اوپر کر دیا، جنات عدن ہے، جس کے اندر میں فرشتے بار بار داخل ہوں گے اور ان کو سلام کریں گے اللہ کی طرف سے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تبارک و تعالی رزق کو وسیع کر دیتا ہے اور کسی کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک قانون رہا ہے، سبھی کو اللہ پاک سبھی نہیں دے دیتے ہیں، سب کچھ نہیں دیتا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ معلوم ہوتا ہے ایک چیز کہ دنیا میں سب کو بہت کچھ بھی مل جائے یہ بھی کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی یہاں حاشیے میں ایک عجیب بات فرما رہے ہیں، فرمایا دنیا میں رزق کی فراوانی بہت زیادہ، ہاؤسز پراپرٹیز بنگلاز بہت زیادہ اس کے پاس پیسے دولت ہے، اور یا تنگی یعنی بالکل غریب ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، یہ کوئی کامیابی کا معیار نہیں ہے، کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کسی شخص کو اللہ تعالی کے یہاں پسندیدہ اور غیر پسندیدہ، کہ دولت والا اللہ کا محبوب ہے اس لیے اللہ نے اس کو زیادہ دیا، اور جو غریب ہے وہ اللہ کا محبوب نہیں ہے اس لیے اس کو کم دیا، یہ کوئی پسندیدہ غیر پسندیدہ ہونے کی علامت بھی نہیں ہے۔ یہ بات علامہ فرماتے ہیں، بسا اوقات، آگے فرما رہے ہیں، بسا اوقات وہ کافر کو زیادہ سامان عیش دے دیتا ہے، کافر کو زیادہ دنیا کی دولت دے دیتا ہے، مومن پر تنگ دستی وارد کر دیتا ہے، مومن کو کم دیتا ہے۔ آگے حضرت فرماتے ہیں تاکہ دونوں کی آزمائش کی جائے، دونوں کا امتحان لیا جائے، کافر کا بھی اور مومن کا بھی، مومن اپنے صبر اور شکر کی وجہ سے آخرت کے درجات کو بلند پاتا ہوا چلا جاتا ہے اور کافر ناکام ہو جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اس لیے آخرت میں ان کا ٹھکانہ برا ہے، لہذا گمراہ لوگوں کی ان بدعمالیوں کے باوجود ان کے عیش و عشرت سے کسی کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، کہ دیکھو کافروں کے پاس کتنا ہے، یہ اس کے پاس کتنا ہے، اس پر کامیابی ناکامی کی کوئی علامت نہیں ہے۔ اصل تو کامیابی اور ناکامی ایمان کے ساتھ زندگی اور ایمان کے ساتھ موت آنے پر ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسی لیے دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ولو بسط اللہ الرزق لبغوا فی الارض، اگر اللہ سبھی کو مالدار کر دیتے، سبھی ریچ بن گئے، سبھی کے پاس دولت ہی دولت ہے، تو لبغوا فی الارض، وہ زمین میں فتنہ فساد کر دیتے، لڑتے جھگڑتے، ہر ایک کو ان کی پوزیشن پر رکھا ہے، کبھی مالدار کو مال دے دیا
بعض روایت میں آتا ہے اس لیے اس کو مال دیا، کبھی اللہ اس کو اس لیے دے دیتا ہے کہ اگر اس کے پاس مال نہ ہوتا تو ایمان سے نکلنے کا اس کا خطرہ تھا، اس لیے اللہ نے اس کے ایمان کو بچانے کے لیے اس کو کچھ دولت دے دی ہے. لیکن یہ دولت کا مل جانا کامیابی کی علامت نہیں ہے. بعض مرتبہ قاد الفقر ان یکون کفرا، کہ آدمی فقیری کی وجہ سے آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے اور ایسی باتیں کر دیتا ہے کہ اللہ نہیں ہے، میں اتنی دعا کرتا ہوں، میرے پاس رینٹ کے پیسے نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں، تو ایسی بات کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا امتحان لیتا ہے فقر دے کر. تو کبھی اللہ تعالیٰ فقیری دے دیتا ہے، کیوں؟ مالدار بنا دیتا ہے اس کے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے، اور کبھی فقیر کو، کبھی کسی کو فقیر رکھتا ہے کہ اگر اس کو مال دے دیا جاتا تو یہ بہت زیادہ اٹراتا، تکبر کرتا، آپے سے باہر ہو جاتا، گناہوں میں لبریز ہو جاتا، تو اللہ پھر اس کی ان تمام چیزوں سے حفاظت کر کے اس کو تھوڑا سا کم پیسہ یا اس کو تنگ دستی والی زندگی کر دیتا. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ولکن ینزل بقدر ما یشاء، اللہ جتنا چاہتا ہے اس کے اندازے کے مطابق اتار دیتا ہے، اس کے اندازے کے مطابق، کسی کو کم کسی کو زیادہ، نہ سارے غریب نہ سارے مالدار، کچھ مالدار کچھ غریب، تاکہ یہ مالدار کیا کرے؟ اللہ کا شکر ادا کرے کہ دیکھ میرے پاس تو کچھ ہے، اس کے پاس تو کچھ نہیں، اور یہ غریب اللہ کے اوپر صبر کرے، جیسی حالت انصار اور مہاجرین کی تھی. کوئی مالدار تھے کوئی غریب تھے، اللہ پاک نے یہ رکھا ہے اور مال بھی اس لیے دیا ہے تاکہ تم غریب کی مدد کرو. اللہ اسی کو کہہ رہے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کو چاہتا ہے خوب دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. بخاری شریف کی حدیث، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر، میٹس جس کو کہتے ہیں، چٹائی جو ہوتی ہے، اس زمانے میں چٹائی جو ہوتی تھی وہ کھجور کے درخت کی جو اس کی ٹہنیاں ہوتی تھی اس سے بنائی جاتی، جس کو برانچز کہتے ہیں، کھجور کی جو درخت ہوتے ہیں اس کی بنائی جاتی تھی. اچھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، کہل اللہ یعنی دوپہر کا آرام فرما رہے تھے. جب اٹھے تو آپ کی بیک کے اوپر وہ چٹائی کے نشان تھے. عبداللہ بن مسعود، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے لیے ایک نرم بستر نہ بنا دیں، سافٹن بستر بنا دیں؟ ایک روایت میں ہے کہ وہ قیصر و کسرا والے، یہ تو دنیا کے کتے ہیں اور ان کے لیے فراوانی اتنی ہے، آپ تو امام الانبیاء ہیں اور آپ کی حالت ہم سے دیکھی نہیں جاتی، کہ ہم آپ کے لیے نرم بستر نہ بنا دیں، کوئی ایسا ہو جس پر آپ آرام فرمائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا کرنا ہے، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. فرمایا ہماری مثال تو ایسی ہے جیسا کہ ایک آدمی سفر کرتا ہو، اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ بریڈفورڈ سے لندن کا اس کا سفر ہے، تو راستے میں اس کا منزل مقصود لندن ہے، نہ کہ راستے میں لیسٹر یا کوونٹری یا کچھ نہیں، آن دا وے یہ پیٹرول اسٹیشن پر تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہے اور تھوڑی دیر چائے وغیرہ پی کر تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہے، پھر بیٹھ کر کے آگے نکل جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایک راہ چلنے والے مسافر کی طرح ہے جس نے ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کر لیا پھر آگے سفر شروع ہو گیا. ہمارا سفر تو شروع ہے، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ گئے، یہ ہمارا سفر ہے، ہمارا سفر ہے، یہ سفر چلتا رہے گا. اب یہ دنیا میں ایسا ٹھہرتے ہیں جیسا کہ سفر کرنے والا تھوڑی دیر کے لیے درخت کے نیچے پیٹرول اسٹیشن پر یا کسی دکان پر ٹھہر گیا پھر اپنا سفر شروع کر دیا. گویا کہ ہماری زندگی تو ایسی ہے، ہمارا منزل مقصود تو لندن ہے، اسی طرح ہمارا منزل مقصود تو آخرت ہے، جنت ہے، دنیا میں نرم بستر لے کر ہم کیا کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی. اور ایک جگہ پر فرمایا ترمذی شریف کی حدیث ہے جس کو آگے کہہ رہے ہیں، وفرحوا بالحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کی زندگی پر اتراتے ہیں، آہا اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے، اتنی پراپرٹی ہے، خوش ہے خوش ہے، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں. اور جو آخرت کو یاد کر کے کرتے ہیں ان کے لیے تو اوپر پڑھ لیا کہ تم نے اگر نیکی کا کام کیا ہے تو اللہ تمہاری نیکی کی وجہ سے تم کو بھی جنت دے گا، تمہارے ماں باپ کو بھی، دادا دادی کو بھی جنت دے گا، اور ساتھ میں تمہاری بیوی کو بھی جنت دے گا، اور ساتھ میں تمہارے دوستوں کو بھی جنت دے گا، تمہاری اولاد کو بھی جنت دے گا. لیکن کے لیے جو آخرت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور جو دنیا کی فکر میں ہیں اتراتے ہیں، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں. اور یوں کہتا اللہ تو کہہ رہے وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور ایک جگہ فرمایا إِلَّا قَلِيلٌ، دنیا کا سامان اللہ کے یہاں بہت تھوڑا ہے. میری اور آپ کی آنکھوں میں تو دنیا کتنی بڑی ہے اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، کتنی دنیا ہے، کتنے پاؤنڈز ہے، کتنے ڈالرز ہے، کتنا سونا ہے، کتنا چاندی، کتنا لوہا، کیا نہیں ہے دنیا میں. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں تھوڑا ہے تھوڑا. اور دوسری ترمذی شریف کی حدیث ہے، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منہا شربا. فرمایا اگر اللہ کی آنکھ میں دنیا کا کوئی ویلیو ہوتا مچھر کے، یہ مچھر دیکھا ہے آپ نے، اس کا ونگز مچھر کے برابر بھی نہیں، اس کے پر کے برابر، اتنا بھی اگر اللہ کے نزدیک لو کان کی دنیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں، تعدلو برابر برابر عند اللہ جناح بعوضہ، بعوضہ کے معنی مچھر، مسکیٹوں کے ونگز کے برابر بھی اگر اللہ کے یہاں دنیا کی کوئی ویلیو ہوتی تو ما سکا کافر منہا شربا، اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا، ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا، ایک گھونٹ. ایک جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اگر اے مومنو، اے ایمان والو، مجھے خطرہ نہ ہوتا، اللہ کہتے ہیں تمہارے ایمان کے چلے جانے کا، تو میں کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں، ان کے بیٹھنے کی کرسیاں، ان کے پلنگ وغیرہ، بیڈ وغیرہ سونے کا بنا دیتا، لیکن مجھے ڈر ہے تمہارے اوپر، تم ان کو دیکھ کر اپنے ایمان کو ضائع نہ کرو. اللہ ایمان والوں کی اتنی قدر کرتا ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، جیل خانہ ہے، پریزن ہے، اور کافر کے لیے دنیا تو جنت ہے. اسی لیے مسلم شریف کی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے بارے میں، فرمایا دنیا کی ویلیو، کما جعل احدکم تم میں سے کوئی اصبعہ فی الیم، اپنی انگلی کو سمندر میں داخل کرے، اپنی انگلی کو سمندر میں، سمندر کتنا بڑا ہے، سیون اوشن کہہ دو، اس میں اپنی انگلی داخل کی، فلینظر بما یرجع، پھر اس کے بعد دیکھو تمہاری انگلی پر کتنا پانی آیا ہے، کتنا پانی آیا. فرمایا دنیا بالکل ایسی ہی ہے اللہ کے سامنے، کچھ نہیں ہے، قلیل، یہ پوری دنیا بالکل ایسی ہے جیسے ایک پانی کا قطرہ اللہ کے سامنے. لیکن آج دیکھو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرت الا متاع. اور اللہ کیا کہہ رہے، دوسری جگہ سورہ اعلیٰ میں، والآخرت خیر وابقا، تم دنیا کی زندگی پر ناز کر رہے ہو، اور اللہ کیا کہہ رہے، والآخرت خیر، آخرت تو بہتر ہے، اور وابقا، ایور اینڈ ایور از گوئنگ ٹو ریمین، دیر از نو اینڈ فار اٹ، بالکل اس کی اینڈ نہیں ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تو دنیا کا سامان ہے، وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، اصل تو اللہ کے پاس ہے، اصل تو آخرت ہے، دنیا کچھ نہیں ہے. اللہ نے جگہ جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جگہ جگہ اس بات کو بیان فرمایا. ترمذی شریف کی ایک عجیب حدیث, آپ سوچ نہیں سکتے میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں. فرمایا مر بجدین اسک میت. اللہ کے رسول صاحب صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ چل رہے ہیں اور باہر جہاں لوگ اپنے کچڑے کو ڈالتے ہیں, میں اس کو کہتا ہوں ریسائیکل سینٹر, ہے نا, یعنی اپنے پورا گاؤں مل کر باہر جا کر اپنا کچرا جمع کرتے ہیں باہر, اس جگہ پر سے اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ گزر رہے ہیں. ترمذی کی حدیث ہے مر بجدین, وہاں آپ نے دیکھا بجدین اسک میت, چھوٹے کانوں والے جس کے کان چھوٹے تھے, مری ہوئی بکڑی, دیٹ شیپ, سم ون کم اینڈ تھرو بائی دیٹ ریسائکل سینٹر, وہاں آ کر کچرے کی جگہ میں مری ہوئی بکری, نہیں کہ دیکھتا بکری یا کچھ جانور مر جاتے گاؤں سے باہر لوگ ڈال دیتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہو رہا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا صحابہ آؤ ٹھہرو, سب کو متوجہ کیا, یہ کیا ہے؟ مری ہوئی بکری ہے, ڈیتھ شیپ ہے. فرمایا ایک درہم میں کون اس کو خریدتا ہے؟ Who want to buy this one? In the price of one dirham only. ایک درہم میں مری ہوئی بکری. صحابہ فرماتے ہیں لا نحب انہ لکل شیء, ہم میں سے کوئی ذرہ برابر, پوری بکری چھوڑو اس کی کھال بھی اس کے پیر بھی خریدنے کے لیے تیار نہیں, یہ تو مری ہوئی ہے, یہ کس کام کی ہے, کس کام کی ہے, ہمیں کیا کام آئے گی, نہ کھا سکتے ہیں نہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا کی مثال, دنیا کی مثال اس مری ہوئی بکری کی طرح ہے, مری ہوئی بکری کی کوئی ویلیو نہیں. مثال دی صحابہ کرام کو اور اس دنیا کے پیچھے وہ فرحوا بالحیات الدنیا, ہم اتراتے ہیں اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے. الذی جمع مالا وعددہ, مال کو گن 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 کر رکھتے رہتے ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, اللہ کے سامنے آ کر سجدہ نہیں کرتے, اللہ کو بھول جاتے ہیں. دنیا کی زندگی تھوڑا سا سامان مل جاتا ہے تو بھول جاتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کے یہاں ایسی دنیا کا کوئی ویلیو نہیں ہے. قرآن بڑا پڑا ہے, اللہ نے کتنی مثالیں دی ہے, جگہ جگہ مثال دی ہے. آگے فرما رہے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ, آیت نمبر 27, اے پیغمبر کافر لوگ کہتے ہیں کام کی بات ہے, مختصر کہوں گا اس ایک آیت, پھر بعد میں آگے انشاءاللہ لمبا ذکر ہے نا, اس لیے کہہ رہے ہیں اے پیغمبر کافر کہتے ہیں اس کے مالک کی طرف سے خدا کی طرف سے لولا انزل علی آیت من ربہ, کیوں کوئی معجزہ نہیں آیا, کیوں کوئی نشانی نہیں آئی, کیوں کوئی علامت نہیں آئی. قل, میرے نبی نے بتلا دو ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب, اور ہدایت دیتا ہے اس کو جو اس کی طرف رغبت کرتا ہے, جو اس کی طرف آتا ہے. دو چیز اس آیت میں بیان کی ہے جو بہت کام کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے, یاد رکھیں کہ صحابہ کرام میں بہت سارے صحابہ, 90% صحابہ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت پر فوراً اسلام کو قبول کر لیا. کچھ صحابہ ہیں, کچھ صحابہ جنہوں نے سوال کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے, کوئی معجزہ طلب کیا, شو اس سم میریکل, ان کو دیکھ کر انکار نہیں کیا بلکہ فوراً اسلام قبول کر لیا. روایتوں میں آتا ہے ایک صحابی تشریف لائے اور آنے کے بعد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے کوئی معجزہ دکھا دیجئے. اللہ کے حبیب نے فرمایا جاؤ یہ سامنے کیکر کا درخت ہے, ایک درخت ہوتا ہے یہ درخت ہے, اس کو کہو کہ نبی تمہیں بلا رہے ہیں. صحابی وہاں گئے اور جا کر کہا اللہ کے حبیب تمہیں بلا رہے ہیں. وہ درخت اپنی جڑوں کے ساتھ نکلا
اور چلنا شروع کیا جیسے انسان چلتا ہے، اور آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور آنے کے بعد السلام علیک یا رسول اللہ پڑھا، سلام کیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنی جگہ، واپس چلے جاؤ جیسے تھے. وہ واپس گیا. جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ اپنی کتاب خصائص الکبریٰ میں بہت سارے ایسے واقعات نقل فرماتے ہیں. فرمایا وہ چلا گیا، اپنی جگہ قائم ہو گیا. فوراً صحابی نے فرمایا آمنت باللہ و رسولہ، میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. کچھ صحابہ. لیکن کافروں کا معاملہ کیا رہا کہ اس میں 90% انہوں نے ایکسکیوز کرنے کے لیے، ایکسکیوز کہ لوگ ان کو پوچھتے تھے تم ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ سمپل آدمی ہے، سمپل ان کی دعوت ہے، سمپل کام ہے، سمپل تبلیغ ہے، ایمان کیوں نہیں لاتے. اور نہیں، ہم نے ان کو سوال کیا ہے کہ تم اللہ کے نبی ہے تو فلاں معجزہ دکھلاؤ. یعنی وہ وربلی، ویسے تو اللہ کے حبیب نے بے شمار معجزات ان کو دکھائے ہیں، بے شمار، لیکن کچھ ایسے معجزات وہ طلب کرتے تھے تاکہ نبی عاجز ہو جائیں، ہوپ لیس ہو جائیں اور ہمیں معجزہ نہ دکھا پائیں. جیسا کہ انہوں نے کہا مکہ میں سارے پہاڑ ہیں، پہاڑ کو ہٹا دو اور یہاں پر نہر جاری کر دو، نہر جاری کر دو تاکہ ہم کھیتی کریں. کبھی کہتے تھے یہ مکہ کے سارے پہاڑ یہ سونا بن جائیں، گول بن جائیں. اللہ پاک نے یہ سارا ذکر کیا ہے 15ویں سپارے میں، یہ سارا ذکر ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا. یہاں تک کہ کہتے کہ آسمان پر چلے جاؤ، سیڑھی لگاؤ اپنے مکہ سے لے کر آسمان تک کی، ایسی لیڈر لگاؤ، چڑھو، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آپ جا رہے ہیں، واپس آئے تو فرشتہ ساتھ میں لے کر آنا اور ساتھ میں اس کی کتاب بھی ہو، اور فرشتہ آ کر ہم کو بتائے کہ یہ اللہ کے نبی ہے اور یہ کتاب ہے، تب ہم مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. یہاں تک کہ انہوں نے سوال کیا آپ کو عاجز کرنے کے لیے کہ تاکہ ہمارے پاس ایکسکیوز رہے کہ یہ ہمارا سوال کا جواب نہیں دے رہا ہے، اس لیے ہم انہیں سوال کرتے ہیں. چونکہ وہ ہٹ دھرم تھے، وہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہتے چاند کے دو ٹکڑے کرو. اقتربت الساعہ وانشق القمر، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہاڑ پر چڑھ کر چاند کے دو ٹکڑے کیے، کیا کہا؟ ھذا سحر مستمر، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، دیکھو نا ابھی تو تک زمین پر چلتا تھا، ابھی آسمان پر بھی تمہارا جادو شروع ہو گیا. انکار، کیونکہ وہ ایمان، اللہ کے حبیب نے ان کی چاہت کے مطابق بھی معجزات دکھلائے لیکن وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے. صحابہ کرام کی حالت تو یہ تھی، جیسے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے کہاں پر، حبشہ گئے. نجاشی رحمہ اللہ نے پوچھا، رحمت اللہ علیہ نے پوچھا بتائیے آپ کی دعوت کیا ہے؟ کہا سچ دعوت ہے، اللہ کی دعوت لے کر، اللہ کی ایک ہونے کی دعوت لے کر نبی تشریف لائے ہوئے ہیں، ہمیں نماز کا، روزے کا، اس کا اچھائی کا، معاملات کا، معاشرت کا حکم دے رہے ہیں. فرمایا صحیح ہے، زمانے جاہلیت میں جتنی باتیں تھی ان کو بیان کیے. تو فوراً یہ نجاشی اسلام لے آتا ہے. ایسے تھے وہ لوگ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو جماعت تھی، ایک کتاب والی اور ایک کعبہ والی. کتاب والی جماعت کا نام یہود و نصارہ ہے. وہ کہتے تھے ہم سچے ہیں، ہمارے نبی سچے ہیں. ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہماری تورات ہم پر کتاب اتری ہے، اور کرسچن کا دعویٰ تھا ہم پر انجیل اتری ہے، تو ہم انہی پر ایمان لاتے ہیں، اور ہمارے نبی داؤد اور سلیمان علیہ السلام یہ ہمارے نبی ہے سچے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہے. ادھر مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ ہمارے پاس کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، کتاب نہیں ہے لیکن اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، ایسے وقت میں ہم گھر کے سامنے عبادت کرتے ہیں، اور ہم ایمان لاتے ہیں کس پر؟ ہمارے نبی ابراہیم علیہ السلام پر. ارے بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ گویا دو جماعت تھی، دونوں میں کنفیوژن تھا. وہ کہہ رہے ہم سچے ہیں، یہ کہہ رہے ہم سچے ہیں. ایسے وقت میں اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، فرمایا یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں، میں جس دعوت کو لے کر آیا ہوں، میری کتاب پر ایمان لاؤ، مجھ پر ایمان لاؤ، قرآن پر ایمان لاؤ، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. تمہارا ایمان تو ہے ہی اللہ پر، آگے چل کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے. یہ تیسرے نبی علیہ السلام نے ان کی کنفیوژن کو دور کیا ہے. اسی طرح ایک صحابی تشریف لائے، صحابی یا تابعی تھے مدینہ منورہ میں، سارے آدمیوں کو دیکھا مسجد نبوی میں، ان کو بھی دیکھا، ان کو بھی، ان کو بھی، ان کو بھی، ان کو بھی.
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ ممبر کے پاس بیٹھے ہوئے حدیث پڑھا رہے تھے، ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے، مجلس کے بعد کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں صاحب النبی ہوں، نبی علیہ السلام کا صحابی ہوں. کیا نام ہے؟ ابو ہریرہ. کہا تمہارا چہرے سے مجھے لگتا ہے تم بہت نیک ہو، اور میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ مجھے کنفیوژن ہے دین کے بارے میں، تم مجھے صحیح راستہ بتلا دو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو صحیح راستہ بتایا، اور پھر یہ سیدھے راستے پر چلنے والا ہوا. معلوم ہوتا تھا کہ اس زمانے میں کنفیوژن دور آج بھی ہوتا ہے، لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ یار نیا مسلمان ہوں، میں سلفی بنوں، میں دیوبندی بنوں، میں بریلوی بنوں، میں شیعہ بنوں، میں قادیانی بنوں، کتنے گروپ میں کدھر جاؤں؟ وہ کہتا ہے میں سچا ہوں، وہ کہتا ہے میں سچا ہوں، وہ کہتا ہے میں سچا ہوں، وہ کہتا ہے میں سچا ہوں. ہم کہاں جائیں؟ ہم کہاں جائیں؟ ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ اس آیت میں جواب دے رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ من اناب. سب سے پہلے تمہارا کام ہے اللہ کی طرف جھکنا، اللہ کی طرف آنا، طلب پیدا کرنا اور جھک کر کے اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے مانگنا. جیسے کہ صحابہ کرام آتے تھے اور فرماتے تھے، یہ مکہ حرم کے اندر میں گئے، یہاں بہت سارا ایسے تیر رکھے ہوئے ہیں. ایک صحابی اندر گئے، تیر نکالا، فرمایا اللہ تعالیٰ یہ نبی سچے ہیں تو تیر نکلے حق ہے، ورنہ پھر کہے جھوٹے کا جھوٹے ہیں. تو ایک بار تیر نکالا حق ہے نبی سچے ہیں، پھر تیر نکالا نبی سچے ہیں، پھر تیر نکالا نبی سچے، فوراً اسلام لے آئے. چونکہ ان کے پاس کوئی ایسا تھا نہیں تھا، ان کو کنفیوژن تھا. آج کے زمانے میں وہ بھی کہتے ہیں ہم سچے، وہ کہتے ہیں ہم سچے، وہ کہتے ہیں ہم سچے. ایسے وقت میں سب سے بڑی دعوت اللہ اس آیت میں دے رہا ہے، قرآن قیامت تک کے لیے ہے. یہ فیصلہ کرتا ہے تمہارے اندر طلب ہونی چاہیے، جس میں طلب نہ ہو، جو طلب لے کر نہیں آئے گا تو اللہ بے طلبوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں وَيَهْدِ إِلَيْهِ مَنْ مَنْ أَنَاب، جو اللہ کی طرف طلب لے کر آئے گا، اللہ کی طرف انابت لے کر آئے گا، ایسے لوگوں کو وَيَهْدِ إِلَيْهِ، اللہ ان کو ہدایت کا راستہ بتلا دے گا. سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے؟ آج کل ہمارے ینگسٹرز میں یہی بات ہے نا، وہ کبھی آن لائن پر دیکھتے ہیں کون سا صحیح کون سا غلط، کون سا غلط کون سا صحیح، کنفیوز ہے. ایسے وقت میں یہی بات انہیں بتائی جائیں، پھر اگر سمجھ میں نہ آیا تو علماء کے پاس بیٹھ کر مسائل کو حل کریں، ورنہ شروع شروع میں جیسے مفتی تقی صاحب نے اپنے بیانات میں لکھا ہے کہ ایک پاکستانی آدمی کا شادی ہوئی، آخری بات شادی ہوئی کن کے ساتھ؟ ایک گھوڑی کے ساتھ، اور وہ تھی کرسچن، کرسچن تھی اور یہ مسلمان ہے، دونوں ایک مسلمان. اب ان کے یہاں دو بچے ہو گئے، ایک بچہ پھر دوسرا بچہ، اب تیسرا بچہ ہے. اب ماں جو ہے، ماں تو پہلا مدرسہ ہوتی ہے، ماں ہر وقت بچوں کو کہاں لے جاتی ہے؟ چرچ میں. چرچ میں یہ شوہر کہہ رہا ہے نہیں، مسجد میں جانے چاہیے، مدرسے میں، مکتب میں جانے چاہیے. لیکن شوہر جاہل تھا، اس کے پاس اتنا نالج نہیں تھا، اور وہ عورت تھوڑی پڑھی لکھی تھی. اب وہ اپنے دلائل تو بیان کر رہی ہے لیکن اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو اس نے فون اٹھایا، مفتی تقی صاحب کو فون کیا، مفتی تقی صاحب لکھا ہے کہ مجھے فون کیا کہ اب میں کیا کروں، میں کنفیوز ہوں، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں میرے بچے قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، اسلام پر باقی رہے، لیکن میری بیوی ہے وہ ادھر لے جا رہی ہے. نکاح ہوا نہ ہوا تو دوسرا مسئلہ ہے، لیکن بچے ہو گئے ان کا کیا کریں؟ تو ایسے وقت میں مفتی صاحب نے کہا تم اپنی بیوی کے ساتھ بالکل آرگیومن نہ کرو، بالکل نہیں، صرف اپنی بیوی کو کہو روزانہ رات میں سونے کے لیے جائیں تو تین بار یوں کہہ دے اللہ میرے سامنے بتا دے اسلام سچ ہے یا پھر میرا مذہب نصارا وہ سچ ہے، کرسچینٹی یہ سچ ہے یا یہ سچ ہے. روزانہ ایک دن ہوا، دو دن ہوئے، تین دن ہوئے، ساتویں دن یہ کہہ رہا ہے، خود کہہ رہا ہے، اپنا واقعہ مفتی تقی صاحب کو بیان کر رہا. مفتی تقی صاحب نے اس بات کو لکھا ہے اپنی کتاب میں، فرمایا اس نے اس پر فون آیا اس کی بیوی کا، اس لیے اس کی بیوی جو ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی، واپسی کے اندر میں، واپسی میں اس کا فون آیا کہ مجھے لینے کے لیے آؤ. تو میں پہنچ گیا وہاں پر گاڑی لے کر. اب واپسی میں آن دا وے، راستے میں اس نے رونا شروع کر دیا، اتنی روئی کہ مجھے اپنی گاڑی کو سائڈ پر کھڑا کرنا پڑا، شاید بیمار ہو گئی، کیا ہو گیا. اس نے پھر روتے روتے کہا مجھے خواب کے اندر بتایا گیا ہے اسلام سچ ہے، میرا مذہب سچا نہیں ہے. دیکھا، یہ اللہ کہہ رہے ہیں وَيَهْدِ إِلَيْهِ، پہلے اللہ کی طرف جھوکے تو صحیح، طلب تو کرے، طلب ہی نہیں ہے تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ ہدایت کے لیے طلب کا ہونا ضروری ہے. وہ بچہ جب تک روتا نہیں ماں کے سینے میں دودھ آتا نہیں. جب بچہ روتا ہے ماں کے سینے میں دودھ آتا ہے. جب یہ بندہ روتا ہے تو اللہ کی رحمت پھر جوش میں آتی ہے. آج نہیں کل, کل نہیں پرسو, اللہ اس کو سیدھا راستہ بتلا دیتا ہے. اب آگے وہ مومن کی صفت بیان کر رہے ہیں, الذین آمنوا وتطمئن قلوب بذکر اللہ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ لمبی بات ہے, انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے. آیت نمبر 28 سے انشاءاللہ 27 تک ختم ہو گیا, 28 کو بیان کریں گے. زندگی باقی اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی وعلا آلہ وبارک وسلم تسلیما. یا ارحم الراحمین, یا ذل جلال والاکرام, یا حی یا قیوم, یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہمارے خطاہوں کو معاف فرما, اللہ ہمارے خطاہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما, ہماری مشکلوں کو آسان فرما. اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے, اللہ ہمیں ہدایت دے دے, صحیح راستے پر چلا دے. اللہ انگلی پکڑ کر ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے, منزل مقصود تک پہنچا دے, صراط مستقیم پر چلا دے. اے اللہ ہم روزانہ رات دین کہتے ہیں اپنی نمازوں میں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ہم بار بار مانگ رہے ہیں, اے اللہ ہمیں صراط مستقیم بتلا دے, صراط مستقیم پر چلا دے اور منزل مقصود تک پہنچا دے. اللہ ہماری آل اولاد کو بھی صراط مستقیم پر باقی رکھنا, ہماری نسلوں کو بھی صراط مستقیم پر باقی رکھنا, ہم سب کو نسلوں کو ایمان پر قائم دائم رکھنا, اور موت آئے تو ایمان پر موت دے دینا. الہ العالمین ہم سب کے لیے رحمت کا ہدایت کا فیصلہ فرما دے. اے اللہ ہماری روزی روزگار میں بے انتہا برکت نصیب فرما, بے انتہا برکت نصیب فرما. اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما, بیماریوں کو دور فرما, اللہ مشکلیوں کو آسان فرما, مقروض ہو کر اسے سبک دوسی عطا فرما. اے اللہ یا ارحم الراحمین مکاتب کی, مدارس کی, اے اللہ خانقاہوں کی, اسی طرح مرکزوں کی, علماء صلحاؤں کی, نیک اور صالحین سارے مومنین مومنات کی, سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. آسمانی بلیات سے زمینی بلیات سے, اے اللہ آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں سے آنے والے سارے فتنوں سے اور دشمنوں سے اور حاسدین سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما, ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما, ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما, والدین کی مغفرت فرما. اللہ ہمارے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما, اللہ ہمارے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما, الف سے لے کر یا تک جن جن نے ہمیں پڑھایا ہے اللہ سب کی قبروں میں کروڑ رحمت نازل فرما, سب کی کرو رحمت کا سب کی قبروں میں. اے اللہ تو جنت کا باغ بنا دے, جنت کا باغ بنا دے. اے اللہ ہم سب کو الہ العالمین مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم رکھنا, اور جب موت آئے تو ہر ایک کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو اور تو راضی ہو, ایسی موت نصیب فرما کر تیرے نیک اور صالحین کے ساتھ شامل فرما کر جنت میں داخل کر دینا. اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب کر دینا. اے اللہ جو مانگا عطا فرما, نہ مانگ سکے وہ بھی اپنے فضل سے, کرم سے, رحم سے نبی علیہ السلام کے توفیل عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.